نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ظهرت البدع والفتن وسبت صحابي فليزهر العالم علمه صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم صدر جلسہ معزز سامعین طویل مدت کے بعد مجھے آپ کے اس محلہ میں دینی گفتگو کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے سپاہ صحابہ کے عزیز نوجوانوں کا انتہائی شکر گزار ہوں جنہوں نے آج کا یہ پروگرام ترتیب دیا آل محلہ میں سے ان تمام حضرات کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے ان عزیز بچوں کے ساتھ دست تعاون دراز کیا اور ان حضرات کا بھی انتہائی شکر گزار ہوں جنہوں نے جلسہ کے لیے یہ پلاٹ مہیا فرمایا آج کے اجلاس کی بس بذریعہ اشتہار آپ معلوم کر چکے ہیں خطیب اسلام حضرت مولانا خدا بخش صاحب مجلس اللہ نہایت آسن انداز میں اپنے خیالات کا اظہار فرما گئے رات کا بھی بہت سارا حصہ بیت چکا ہے لیکن بہرحال مجھے آپ سے چند انتہائی ضروری گزارشات کے سنوان پر عرض کرنا ہے ہر انسان کا انداز گفتگو دوسرے سے مختلف ہوتا ہے ہر خطیب کی کی تقریر کا انداز بھی تقریباً ایک دوسرے سے مختلف ہے. اگر کوئی خطیب کسی دوسرے کی نقل اتارنا چاہے تب بھی لوگ محسوس کر لیتے ہیں کہ یہ فلاں کا نقال ہے, جو دلیل ہے اس بات کی کہ ہر انسان کا لہجہ, ہر انسان کی گفتگو, ہر انسان کی سوچ و فکر اور اس کی آواز اللہ رب العالمین نے الگ الگ بنائی ہے, اور یہ اس کی قدرت کاملہ کی واضح دلیل ہے. اس عنوان پر عرض کرنے کا میرا انداز ایک منفرد انداز ہوگا, میں کہنا یہ چاہوں گا کہ عام تاثر لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہے, اور اسے بڑی چالاکی کے ساتھ پیدا کیا گیا ہے, مسلسل پیدا کیا جا رہا ہے, اور ایک خاص تکنیک کے ساتھ اس کو پیدا کیا جاتا ہے. اور آج سے نہیں, طویل مدت سے یہ ذہن پیدا کیا جا رہا ہے کہ آل سنت والجماعت ابو بکر عمر عثمان کے تو قائم ہیں, لیکن معاذ اللہ وہ علی بن ابی طالب کے قائم نہیں ہیں. زبان کسی کی نہیں پکڑی جا سکتی, لیکن جہاں تک حقائق کا تعلق ہے ان کو بھی نظر انداز کوئی معقول انسان نہیں کر سکتا. میں آج یہ بتلانا چاہوں گا کہ پورے تسلسل کے ساتھ یہ پروپیگنڈا کیوں ہے کہ آل سنت علی بن ابی طالب کو نہیں مانتے, اس میں راز کیا ہے؟ نماز پڑھتے بھی نظر آتے, کچھ عرصہ سے ان کے خلاف یہ فیصلہ کر دیا گیا ہے کہ وہ اپنی عبادت گاہوں پہ کلمہ نہیں لکھ سکتے. وہ کلمہ طیبہ کے بیج اپنے سینوں پہ نہیں لگا سکتے, وہ کلمہ طیبہ پڑھ نہیں سکتے. مظاہر کے بعد عام دنوں میں نہیں بیٹھتی, چلو وہ کافر سے, اگر وہ کافر کلمہ پڑھتا ہے تو آپ اس کی مخالفت کیوں کرتے ہیں؟ اگر کوئی کافر اپنے گھر پہ کلمہ لکھتا ہے تو آپ اس کی مخالفت کیوں کرتے ہیں؟ عام دین جو دین سے دور ہے وہ اس کو اس انداز میں سوچتا ہے, جبکہ حقیقت یہ نہیں. جو کافر کلمہ پڑھ لے گا اسے پھر کافر نہیں کہا جائے. پہلی بنیادی بات تو یہ سمجھنا ہے آپ نے کہ قادیانی مدت سے کلمہ پڑھ رہے لیکن انہیں دنیا بھر کے تمام علماء نے بھی کافر گردانا, پاکستانی حکومت نے بھی تسلیم کیا کہ کافر ہے, اسمبلی میں بھی تسلیم کیا گیا کہ کافر ہے. تو جب کافر تسلیم کر لیا گیا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ اب وہ کلمہ کیوں پڑھتے ہیں؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ ایک کافر ہے اگر کلمہ پڑھ رہا ہے تو پڑھنے دیا جائے, تو سوال یہ ہے کہ جب اس نے کلمہ پڑھ لیا ہے تو کافر کیوں؟ ایک ہے کہ ہندو کلمہ پڑھے, وہ جب کلمہ پڑھے گا ہندو نہیں رہے گا مسلمان. عیسائی جب کلمہ کا جواب پڑھے وہ پھر عیسائی نہیں رہے گا مسلمان شمار ہوگا. یہودی جب کلمہ پڑھے پھر وہ یہودی نہیں رہے گا مسلمان شمار ہوگا. مجوسی جب کلمہ پڑھے پھر وہ مجوسی نہیں رہے گا مسلمان شمار ہوگا. کافر پہلے بھی کلمہ پڑھتا تھا آج بھی پڑھ رہا ہے لیکن آپ کہتے ہیں مسلمان نہیں. آخر کوئی وجہ اس میں ہے نا جس کی وجہ سے آپ نے کہا مسلمان نہیں, اور وہ وجہ یہی ہے کہ وہ کلمہ اس لیے نہیں پڑھتا کہ اس کا اس کلمے پہ ایمان ہے, وہ کلمہ اس لیے پڑھتا ہے کہ اس کلمے کو ڈھال بنا کے وہ اپنی ان تمام کفریات کو پبلک میں پھیلا سکے جن کے لیے ان کے فرقے کی بنیاد ڈالی گئی ہے. اس دجل کو اس فریب کاری کو ظاہر کرنے کے لیے ملت اسلامیہ نے پوری طاقت کی اور آخر کار یہ فیصلہ کرانے میں پوری امت مسلمہ کامیاب ہو گئی کہ قادیانی نہ کلمہ طیبہ پڑھ سکتا ہے, نہ اپنی عبادت گاہ پہ لکھ سکتا ہے, نہ اپنے سینے پہ بیل لگا سکتا ہے. ہاں جس دن کوئی قادیانی یہ کہے گا کہ مرزا غلام احمد دجال ہے, قذاب ہے, بے ایمان ہے, اصلی جانوی ہے, اصلی بدبخت ہے اور اس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا, میں اسے خارج اسلام سمجھتا ہوں, جس دن کوئی شخص یہ کہہ لے گا اور اس سے پہلے وہ قادیانی ہوگا تو اس کہنے کے بعد ہم اس کو مسلمان مانیں گے, پھر اسے کہیں گے کہ اب تو کلمہ طیبہ کو چھاتی پہ لگا تب روا ہے, اپنے گھر پہ لے تب روا ہے. لیکن جب تک یہ نہیں کہتا اس وقت تک وہ کلمہ پڑھ نہیں رہا, وہ کلمے کو ڈھال کے طور پہ استعمال کر رہا ہے. جب تک وہ مرزا غلام احمد قادیانی کو دجال نہیں مانتا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر لحاظ سے آخری رسول نہیں مان لیتا, اس وقت تک اس کا کلمہ طیبہ اپنی عبادت گاہ پہ لکھنا, اس کا پڑھنا, اس کے بیگ سینے پہ لگانا یہ ایک دھوکہ ہے, جس دھوکے سے بچانے کے لیے اسے اس کے استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی گئی. اس مثال کو سامنے رکھ کے اب آپ نے اگلی بات پہ غور کرنا. بظاہر تو نعرہ بڑا اچھا ہے, جان والی تین مولا علی مدد, میری بات آپ کو سمجھ تو آ رہی ہے یا سمجھ نہیں آ رہی؟ ایک بات میں نے سر راہ چلتے ہوئے اور بھی کہنا ہے. مجھے کئی دوستوں نے بتایا کہ جی اس معاملہ میں لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم تو بڑے چین سے زندگی گزار رہے تھے, پتہ نہیں آج کے بعد کیا, آج کے بعد وہی ہوگا جو کتنے والے محلہ میں ہوگا, اگر وہاں کے مکان گر گئے ہیں تو آپ کس گر جائیں, وہاں کے لوگ گھر سے بے گھر ہو گئے ہیں تو آپ بھی ہو جائیں, وہاں آدمی قتل ہو گئے ہیں تو یہاں بھی ہو جائیں, وہاں لوگوں کے پاس سرمایہ اور دولت نہیں رہی آپ کے وہ لوگ آج کی طرح ایک باعزت گھرانے کی طرح زندگی بسر کر رہے ہیں تو آپ بھی باعزت گھرانے کی طرح زندگی بسر کریں گے. البتہ یہ ہے کہ جو آپ نے سستی اور کاہلی کی ایک چادر تان لی تھی, مجھے امید ہے کہ آج اس چادر کو بھی پھینک کے آپ اپنی سنی غیرت کا ثبوت فراہم کریں گے. خطرہ کوئی ہے؟ خطرہ ان شاء اللہ کوئی خطرہ بالکل خطرہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بلکہ یہ معاملہ تو پیور سنی معاملہ یا کو کالا ہے اس میں جی نہیں, ان پیور آل سنت کا معاملہ ہے. اس میں کالا ہے کوئی تو پھر خطرہ کیا ہو؟ جہاں کالے رہتے ہیں وہاں خطرہ کوئی نہیں. سمجھ آئی میری بات؟ تو میں اب یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اس مثال کو سامنے رکھ کے میری گفتگو سننے کی کوشش فرمائیں. ہو سکتا ہے کہ میں آج اپنی گفتگو کو وہ رنگ دے دوں جو رنگ ایک پرے پنچایت کی گفتگو کو دیا جاتا ہے. ایک تقریر کا رنگ ہے, ایک خطابت کا رنگ ہے. ہو سکتا ہے کہ میں آج آپ کو گویا مکمل تیار کرنے کے لیے اپنی گفتگو کو خطابت اور تقریر کے رنگ سے خاصا ہٹا کر اس سے مختلف کر کے ایک پرے پنجیت کا رنگ دے کے فیصلہ آپ سے چھوڑ دوں کہ آپ فیصلہ کریں کہ ہم جو کہتے ہیں سچ کہتے ہیں یا غلط کہتے ہیں. اور پھر آپ سے پوچھا جائے کچھ دنوں کے بعد کہ ہم نے جو کہا ہے غلط کہا ہے یا صحیح کہا. اگر صحیح کہتے ہیں آپ کا تعاون چاہیے, اگر غلط کہتے ہیں تو آپ کو چیلنج کروں گا کہ آپ ہمیں قائل آئے. ٹھیک بات ہے یہ نہیں ہے میرے محترم سامعین؟ آپ نے اس مثال کو سامنے رکھنا کہ نام قادیانی بھی محمد رسول اللہ کرے تھے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بھی پڑھ کر, لیکن ہم کہتے ہیں کہ مت پڑھیں کیونکہ وہ اس نام کے ذریعے دھوکہ دے رہا ہے. اسی طرح بڑا پیارا نام ہے حیدر سردار کا, جانی علی پیر مولا علی مدد یا علی تیرے جانے والے علی خیر, اچھے نعرے نے بولیے نا, علی تیرے جانے والے علی خیر, یہ نعرے اٹھتے بیٹھتے علی علی یہ بھی ہوتے. بازار تو یہی محسوس ہوتا ہے کہ بھائی یہ آدمی جو بار بار نام لے رہا ہے علی کا, یہ بڑا اچھا آدمی, اسے بڑی عقیدت ہے. اور ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ آل سنت علی کو نہیں مانتی. مزید ایک سننے والا آدمی اس کشمکش میں مبتلا ہوتا ہے کہ بھائی یہ تو نام لیتا ہے اور ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ آل سنت علی کو نہیں مانتے. تو اس پروپوگنڈے میں بہ کر بہت سارے لوگ شاید اپنا ایمان ہی دے بیٹھتے ہوں کہ واقعی یہ تو علی 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 کر رہے ہیں, اور دوسرا طبقہ تو اس طرح تسبیح نہیں پڑتا, علی 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 نہیں کرتا. یہ بھی اپنی وہ زندگی کا واقعہ ہے. آپ کے اسی شہری قبرستان سے جس کو مائی ترک کا قبرستان کہتے ہیں, ہم وہاں سے واپس آ رہے ہیں کافی دنوں کے بعد, ایک آدمی پیشاب کر رہا ہے. اس نے ہمیں آتے ہوئے دیکھا, اجرت کے ساتھ اٹھا کیونکہ ہماری داڑھی داڑھی دیکھ کے ہی اس کے پیٹ میں مرو ٹھیلے سے پیشاب کچھ کر رہا ہے اور اسی غلیظ حالت میں کہتا ہے یا علی اللہ اللہ کا, اسی غلیظ حالت اسے کوئی شرم نہیں آئی میں کس حالت میں, میں کیسے کر رہا ہوں چٹ بڑی سرتے منہ میں یا علی تین مولا علی مدد. اس کے بجائے دیکھنے والا تو یہ محسوس کرتا ہے کہ اس کو اتنی نظر نہیں کہ یہ کوئی ایک لمحہ بھی علی المرتضیٰ کے نام کے بغیر نہیں رہ سکتا, بلکہ ایک اور طریقہ کار بسوں پر سکوٹروں پر ایک سائڈ پہ باریک سا یا اللہ, دوسری سائڈ پہ بالکل باریک سا یا محمد, اور درمیان میں بڑا موٹا یا علی مدد. بازار کو دیکھنے والا یہ سمجھے گا کہ بھائی اس شخص کو, اس بس والے کو, اس سکوٹر والے کو, اس مکان والے کو علی سے بڑی محبت ہے, لیکن وہ اس تہ میں کیوں نہیں پہنچتا ہے, اس گہرائی میں کیوں نہیں گیا کہ اس نے یا علی مرد سے ووٹا لکھا ہے, کیا اللہ اور محمد سے علی بڑی؟ میرا خیال میں آپ کو تو میری بات سمجھ نہیں آئی. کیا اللہ اور محمد رسول اللہ سے علی بڑے؟ جب بڑے نہیں ہیں تو اس کی کیا وجہ ہے کہ اس نے علی المرتضیٰ کا نام تو نہایت نمایاں کر کے لکھا اور اسی جگہ اللہ اور رسول کا نام بالکل باریک کر کے لکھا؟ پھر یہ کہ صرف یا اللہ لکھ دیا، صرف یا محمد لکھ دیا، یا رسول اللہ لکھ دیا باریک کر کے، درمیان میں یا علی مدد لکھتے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ یہ اللہ سے تو مدد نہیں نہ مانگنا چاہتا، کیا یہ نئے ساتھ اس طرح بغیر تو یہ دھوکہ لگتا ہے کہ اس کو علی سے بڑا پیار ہے، بڑی محبت ہے، بڑا گویا نام لے رہا ہو، کتنا موٹا نام ان کا لکھا ہوا ہے، لیکن اس گویا اس حرکت میں بھی اس نے اپنا کام کر لیے، اس نے اللہ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو گرا کے پیش کیا ہے اور علی المرتضیٰ کو گویا ان سے بڑھا کے پیش کر رہا ہے، اور یہ ایمان نہیں بلکہ یہی علی المرتضیٰ کے دشمنی ہے، علی کتنی بڑے ہوں لیکن پیغمبر کی درجہ راست، علی کتنا ہی اونچا ہو لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم نوکر اور غلام ہیں، آپ نہیں مانتے ان کو خادم محمد رسول اللہ جی، لیکن اس شکل میں بھی اس نے اپنا کام کیا ہے، تاثر یہ دیا بجائے گویا اس کا دل یہ دھوکہ دے کر فریب کر کر کہ لوگ یہ سمجھیں اس کو علی سے بڑا پیار ہے، علی علی کرتا ہے، علی علی کا نام لیتا ہے اور یقین یہ تو علی سے بڑی محبت رکھتا ہے، کلمہ بھی پڑھ رہا ہے علی کا، علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ و خلیفۃ بلا فض اشہد ان امیر المومنین، ان کا کلمہ بھی پڑھ رہا ہے، اس سے بیٹھ کے ان کا نام بھی لے رہا ہے، اس کے مکان پہ بھی ان کا بڑا موٹا نام لکھا ہوا ہے، اپنی پنجابی زبان میں بھی کہتا ہے یا علی تیرے چانے والے نے خیر اسی مولا علی دے ملنگان، اسی مولا علی دے ملنگان ابزار کا کسی ماں بہن نے انہوں کو تنگ آئے، ایک شہر کے علی دا نام نال اسی زبان سے بیک وقت کسی اور بھی ماں بہن کا نام لے کے دال کر کے تذکرہ کرنا، یہ بھی ایک شعر ہے، جس حالت کی بیٹھا ہے جو من اسی حالت میں اس کا ان کا نام لے لیتا ہے، یعنی تاثر گویا وہ ظاہر یہ دیتا ہے کہ مجھے علی سے بڑا پیار ہے، میں آج طویل گفتگو تو نہیں کروں گا کہ وقت خاصا بیت گیا ہے، لیکن اتنی گفتگو ضرور کروں گا کہ اس کائنات میں حیدر کرار کا بدترین دشمن اگر کوئی ماں کے پیٹ سے باہر آیا ہے تو وہ رافضی ہے، اور یہ بات ماں شولا نوائی نہیں ہو، ماں شور خوفا اور باویلا نہیں ہو، اور آپ سے بھی کہوں گا کہ آپ نے بھی مرنا ہے، میں نے بھی مرنا ہے، آپ کے لیے گہرائی میں اتر کے اس بات پہ غور کریں کہ حقیقت ہے یا نہیں، اگر حقیقت ہے تو آپ کو بھی یہ حقیقت مان کر آئندہ اپنے عقیدے کو صحیح کر لینا چاہیے، اور اگر حقیقت نہ ہو تو میں مسلم ہوں، تو میں نے ایک لفظ بہت بڑا استعمال کر لیا کہ اس کائنات میں حیدر کرار کا بدترین دشمن کون ہے؟ اونچی آواز، بدترین دشمن حیدر کرار کا اس کائنات میں کون ہے؟ آپ کہیں گے وہ نام لے رہا ہے، وہ کلمہ پڑھ رہا ہے، وہ ان کے نام کے نعرے بلند کر رہا ہے، وہ نعرہ حیدر یا علی مدد کہہ رہا ہے، وہ معلوم نہیں کیا کیا جگہ جگہ نام لیتے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہ دشمن ہے، جناب والا آپ گلی پوچھوں میں پھریں، آپ یعنی سینے میں بیج لگا پھر رہا ہے کلمہ طیبہ کے، ان کے مقدمے بنتے ہیں وہ پھر بیج لگاتے، وہ گرفتار ہوتے ہیں وہ پھر بیج لگاتے، ان کی عبادت گاہوں سے کلمہ لکھا ہوا ہے، راہ چلتے ہوئے کلمہ پڑھ رہے ہیں، گیٹ سے اسے کلمہ پڑھ رہے ہیں، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ کام کرنے کے دنیا میں مختلف طریقہ آئے گا رہے ہیں، کوئی منافقت سے کرتا ہے، کوئی تجر و فریب سے کرتا ہے، کوئی کھل سے کرتا ہے، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں شیعہ کتب سے ثابت کر دوں کہ انہوں نے حیدر کرار کی توہین کی ہے، انہوں نے سارا سجلا کی توہین کی ہے، انہوں نے حیدر کرار کو کھلی گائی دی ہے، انہوں نے حیدر کرار کے بہتان لگائے ہیں، اگر میں شیعہ کی اساسی بنیادی اور ذمہ دار کتب سے اس حقیقت کو ثابت کر دوں اور دنیا کا کوئی شیعہ ان حوالہ جات کی تردید بھی نہ کر سکتا ہو، اس کے بعد کیا یہ حقیقت کھول نہیں جائے گی کہ یہ علی کا نام بتاؤ دھوکے کے استعمال کر رہے ہیں، ان کو علی کی حقیقت کوئی محبت اور پیار نہیں، صرف اس نقطے کو سمجھنا ہے کہ دھوکہ کہاں ہے، حقیقت کہاں ہے، حقیقت محبت کہاں ہے، اور دھوکہ بازی کے ساتھ ان کا نام کہاں استعمال کیا جا رہا ہے، تو میری انتہائی مختصر کروں گا لیکن انشاءاللہ میں اس حقیقت کو ثابت ضرور کروں گا. اور میں بتلانا یہی چاہتا ہوں کہ حقیقت کے اعتبار سے حیدر کرار کو ماننے والے اگر کوئی کائنات میں افراد ہو سکتے ہیں تو وہ وہی ہیں جن کا تعلق اہل سنت والجماعت سے ہو. اگر کوئی شخص سنی نہیں ہے تو وہ قطعاً علی ابن ابی طالب کو نہیں مان سکتا. علی کو مانا اسی صورت میں جا سکتا ہے کہ جب عقائد نظریات اور سنت والجماعت کے اپنا لیے جائیں. اگر سنی نظریے کو نہ اپنایا جائے تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی نہیں مانی جا سکتی. اس لیے جانے سے پہلے انتہائی ٹھنڈے دل کے ساتھ، انتہائی ٹھنڈے الفاظ، انتہائی نرم الفاظ میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ قرآن حکیم نے ایک واقعہ بیان کیا، رب العالمین نے کچھ مثالیں بیان کی تھی، جن مثالوں میں بعض جگہ مکھی کی مثال آ گئی، بعض جگہ مچھر کی مثال آ گئی. مشرکین نے، کفار نے اللہ کی کتاب کے منکروں نے ادعا کیا ہم اس قرآن کو آسمانی کتاب نہیں مان سکتے. کیوں نہیں مانتے؟ اس میں مکھیوں کی مثالیں، اس میں مچھروں کی مثالیں. یہ بیان کر اتنا اعلیٰ، اتنا بلند، اتنی بڑی ذات، اور وہ مکھیوں کا نام لے، وہ مچھروں کا نام لے یہ اعزاز. اور اس اعزاز کو انہوں نے گلی گلی پوچھا پوچھا عام کیا، پیغمبر کے خلاف پروپیگنڈا زیر ابرا. یہ نبی کہتا ہے یہ قرآن ہے، اللہ نے اتارا ہے، اللہ کی قرآن ہے، وہی ہے، کیسے وہی ہو سکتی ہے؟ اس میں تو مچھروں کی مثالیں، اس میں تو مکھیوں کی مثالیں. تو رب العالمین نے ان کی تردید فرمائی کہ مکھی اور مچھر کی مثال دی گئی ہے کسی کی حقارت کو بیان کرنے کے لیے. مثال وہاں عرض کی کہ تم جن کو خدا مان رہے ہو، جن کو تم معبود مانتے ہو، جن کے سامنے تم سجدہ رہے ہو، جنہیں عراق تصور کیے بیٹھے، جن کا طواف کر رہے ہو، یہ تو اتنی حیثیت بھی نہیں رکھتے کہ ایک مکھی کا پر بنا لیں، ایک مچھر کا پر بنا ڈالیں. جب یہ اتنی کمزور ہیں تو تم ان کو معبود کیسے مانتے ہو؟ مثال دی گئی تھی بتوں کی کمزوری بیان کرنے کے لیے، مثال دی گئی تھی بتوں کا عشق بیان کرنے کے لیے. اگر اس وقت یہ کہا جاتا کہ جن کو تم معبود مانتے ہو یہ بیٹا نہیں دے سکتے، جن کو تم الہ مانتے ہو یہ وہ پہاڑ نہیں بنا سکتے، جن کو تم الہ مانتے ہو یہ آسمان نہیں بنا سکتے، جن کو تم الہ مانتے ہو یہ زمین نہیں بنا سکتے، اگر یہ کہا جاتا تو دوسری بیچ سے یہ سوچا جا سکتا تھا کہ چلو آسمان نہیں بنا سکتے ہوں گے، کوئی چھوٹی موٹی اور چیز تو بنا لیں گے، چلو زمین نہیں بنا سکتے ہوں گے لیکن ایک بچہ تو پیدا کر سکتے ہوں گے، چلو یہ نہیں کر سکتے تو کچھ کھیتی تو اگا سکتے ہوں گے، یہ دین پیدا ہو سکتا تھا. اس دین کو ختم کرنے کے لیے خالق نے مثال بیان فرمائی کہ جن کو تم پوچھتے ہو وہ مچھر کا پر بھی نہیں بنا سکتے، مکھی کا پر تک نہیں بنا سکتے. مطلب کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ اس مکھی اور مچھر سے چھوٹی اور کوئی مکھی اور کسی نے قرآن کا ترجمہ کتنے سے کیا ہے اس نے بھی بہت سا کمانا مچھر بتلایا، یا فارسی نے کیا ہے اس نے بھی بہت سا کمانا مچھر بتلایا، اور کس نے قرآن کا ترجمہ اردو زبان میں کیا ہے اس نے بھی بہت سا کمانا مچھر بتلایا. اور دنیا میں آپ جو لغت کی کتاب اٹھا لیں گے بہت سا کمانا آپ کو مچھر ہی ملے گا. اور سوال کا جواب تھا کہ لوگ کہتے تھے مکھیوں کی مثال کر کے آ گئی، مچھروں کی مثال کر کے بیان کر دی گئی. مالک نے تقریباً فرمایا لا یستحیی ان یبلغ مثلا ما بعوضہ، اللہ یہ نہیں شرما دے کہ وہ کسی مچھر کی مثال بیان کرے یا اس کو بڑی چیز کی مثال بیان کر دے. قرآن کا نظم بتلا دے، قرآن کے الفاظ بتلا دے اعتراض کا جواب دیا جا رہا ہے. قرآن کے الفاظ اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ مشرکین نے جو بکواس کی تھی اس کا جواب ہے. پھر دنیا کے تمام مفسرین، تمام محدثین، تمام مترجمین یہی بتاتے ہیں کہ بہوجا کا معنی مت کرے. اور مزید لوگ کی بات یہ ہے کہ شیعوں کے جتنے تراجم میری نظر سے گزرے ہیں اور جو اردو
زبان میں انہوں نے ترجمے لکھے، انہوں نے بھی اس کا ترجمہ ماؤ باؤ زیادہ مچھر ہی کیا ہے. ایک ان کی تصویر میری نظر سے گزری ہے اردو زبان میں جس کا نام تصویر المستقیم رکھے، اس نے بھی باؤزا کا مانا مچھر کی ہے. ایک ترجمہ میری نظر سے ان کا گزرا الٹیجا کا مولوی فرمان علی کا، اس نے بھی باؤزا کا مانا مچھر کی ہے. اور ایک ترجمہ گزرا مولوی مقبول دہلوی کا، اس نے بھی باؤزا کا مانا مچھر کی ہے. اور اسی طرح حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی کا ترجمہ ہے کہ باؤزا کا مانا مچھر ہے. شیخ الہند محمود حسن کا ترجمہ ہے کہ باؤزا کا مانا مچھر ہے. مولانا احمد رضا خان بریلوی کی تصویر دیکھی، اس نے بھی باؤزا کا مانا مچھر لکھا ہوا ہے. ڈپٹی نذیر احمد کا ترجمہ دیکھا، اس نے بھی باؤزا کا مانا مچھر لکھا ہوا ہے. آج تک جتنے اردو زبان میں ترجمے آئے سب میں باؤزا کا مانا مچھر ہے. سب سے پہلے فارسی زبان میں ترجمہ حضرت شیخ شادی علیہ رحمان نے کیا تھا، انہوں نے بھی باؤزا کا مانا مچھر لکھا. ان کے بعد فارسی زبان میں ترجمہ شاہ ولی اللہ مدد نے کیا، انہوں نے بھی باؤزا کا مانا مچھر کیا. پھر شاہ ولی اللہ کے بعد ان کے لخت جگر شاہ رفیع الدین نے اردو زبان میں ترجمہ کیا، انہوں نے بھی باؤزا کا مانا مچھر لکھا. ان کے بعد پھر ان کے بھائی شاہ عبد القادر محسن دہلوی نے ترجمہ کیا اردو زبان میں، انہوں نے بھی باؤزا کا مانا مچھر لکھا. کتنا مختصر یہ ہے کہ دنیا میں کوئی اردو ترجمہ، کوئی فارسی، کوئی انگلش ترجمہ، کوئی عربی تفسیر ایسی موجود نہیں، اور کوئی لغت کی کتاب ایسی موجود نہیں ہے جو باؤزا کا مانا مچھر نہ کرتی ہو. ان تمام دلائل کے بعد اب دیکھنا یہ ہے کہ جیو نے اس باؤزا کا مانا کیا کیا. وہ ترجمہ کرنے کے بعد کہ باؤزا کا مانا مچھر ہے، اس سے مراد کس کو لیا؟ اس باؤزا، اس مچھر سے انہوں نے دوست کی داد مراد لی، اس کو دیکھ رہے. اگر اس سے انہوں نے کسی مقدس ذات کو مراد لے لیا ہو معاذ اللہ، تو میں سمجھنا چاہتا ہوں آپ سے کہ کیا ان کی اس خلاصت کے بعد بھی میں ان کے اسلام کا قائل رہوں؟ ان کی اس غلط کاری کے بعد بھی آپ ان کو گلے لگاتے ہیں؟ شیعہ نے اس آیت کا ترجمہ باؤزا کا مچھر تسلیم کیا، ان کے تمام محققین نے، تمام علماء نے اس کا مانا مچھر تسلیم کیا، لکھا، یہی ترجمہ کیا. لیکن حیرت کی انتہا رہی کہ ایران سے چھپنے والی کتاب تفسیر کنی جو میرے ہاتھ میں ہے، اور میں ذمہ داری کے ساتھ اس کتاب کو ہائی کورٹ میں پیش کرنا چاہتا ہوں، اس کتاب کو سپریم کورٹ میں لانا چاہتا ہوں، اس کتاب کو دنیا کی ہر عدالت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، اور پورے چیلنج کے ساتھ میں دنیا کی یس کو للکارتے ہوئے کہتا ہوں کہ یہ تفسیر کنی کا مصنف علی بن ابراہیم کنی تمہارا مستحق ہے. عربی زبان میں تفسیر ہے، ایران سے چھپی ہے، چھپ کے پاکستان آئی ہے. علی بن ابراہیم کنی محمد ابن یعقوب کلیلی کا استاد ہے، اور ابن یعقوب کلیلی وہ ہے جس کو شیعہ اپنا محدث مانتے ہیں، اور جس کی لکھی ہوئی کتاب اصول کافی بطور شیعہ کے امام مہدی کے سامنے باہر میں پیش ہوئی، اور مہدی نے اس کتاب پہ لکھ دیا ہاتھ کافی شیعہ میرا کہ یہ کتاب میرے شیعوں کے لیے کافی ہے. وہ محمد بن یعقوب کلیلی اس مفسر کا شاگرد ہے جس کو علی بن ابراہیم کلی کہا جاتا ہے. اس لیے یہ عربی زبان میں تفسیر لکھی ہے. یہ لکھتا ہوا اس آیت کے آگے باؤزا کے نیچے لکھتا ہے کہ باؤزا یعنی مچھر سے مراد علی بن ابی طالب ہے. لوگ مجھے کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں شدت کرتا ہے، لوگ کہتے ہیں سخی کرتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ یہ انتہائی اختیار انگیز تقریر کرتا ہے، لیکن وہی کہتے ہیں جنہیں میرے قریب آنے کا موقع نہیں ملا، وہی کہتے ہیں جو قریب آیا پہ اس کی زبان خلاف نہیں اٹھ سکی. میں شراب نہیں پلاتا کسی کو، میں نے نشہ نہیں پلایا کسی کو، جو دور رہا پروپوگنڈا کرتا رہا، جو قریب آیا اس کی زبان صاف ہو گئی، اس کا دل صاف ہو گیا، اسے پتا چلا کہ میں جو کہتا ہوں دین کی بات کہتا ہوں، جو کہتا ہوں حق کہتا ہوں، اس کے سوا کوئی بات بھی میں کہنا گوارا نہیں کرتا. میں کہتا ہوں، میں آپ کو پوری دھرتی کے ساتھ اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ تفسیر عربی زبان میں ہے. اس میں اس آیت کے نیچے اگر یہ حوالہ نہ ملے، کتاب شیعہ کی نہ ہو، مجھے گولی مار دی جائے، کتاب ایران سے نہ چھپی ہو، خمینی کے ڈالر نہ لگے ہوں، مجھے قتل کر دیا جائے، اور شیعہ کا یہ مستحق نہ ہو، اور مدتہا مدت سے آپ کی نہیں اس کتاب کو چھپے ہوئے میرے محتاط اندازے کے مطابق کئی دار الافتاح بھی ہے، شیعہ کی ہر ہدایت بھی ہے، شیعہ کی ہر کتبخانے بھی ہے، شیعہ کے اور ادارے میں 100 کا سب سے بڑا ادارہ کہتے ہیں اس لیے ہے شیعہ کا ہوتا ہے علمیہ جو ایران سے تیار آتے آ رہا ہے، اس ادارے میں کتاب موجود ہے، پوری دنیا کے شیعہ علماء کے سامنے تفصیل پوری موجود ہے، لیکن سنی کا یہ مصنف اور شیعہ کی جان، شیعہ کی شہرت اور شیعہ کا ذمہ دار عالم، ذمہ دار مفسر واضح لفظوں میں حیدر زمان کو بنانے شیر خدا کہنے کے مشورہ لکھتے اس حوالے کے بعد، اس حقیقت کے سامنے آ جانے کے بعد اگر کوئی ایمان پانے میں یا علی ملک کہے تو دھوکہ دیتے ہیں، وہ پیر مولا علی ملک کہے تو دھوکہ دیتے ہیں، کہنے یا علی کہے سب دھوکہ دیتے ہیں، علی کا نام کا کلمہ پڑھے سب دھوکہ دیتے ہیں، جیسے دہشتگانی کا نام پڑھ کے دھوکہ دے رہا ہے اسی طرح کی علی کا نام استعمال کر کے دھوکہ دے رہا ہے۔ ذاتی تعلقات کو 2 منٹ کے لیے بس رکھ سکتے، ووٹ کی پرچی کو 4 منٹ کے لیے یک طرف برداشت کر کے، سیاست سے تعلق میرا بھی ہوگا ہے یا نہیں، مجھے بات جماعت میری بھی ایک سیاسی ہے نہیں ہے بولیے نا، لیکن میں آپ سے کہتا ہوں 2 منٹ کے لیے آپ ان تمام افراد سے برداشت ہو گئے، کل یہی سوال کریں ہر سیاسی کہ یہ کتاب آپ کی ہے یا نہ، اگر نہیں تو اسے کہیے خمینی سے اعلان کروا کے تفصیل کوئی ہماری نہیں، ٹھیک ہے، اس کو یہ کہو عارف حسینی سے اعلان کروا تفصیل کوئی ہماری نہیں، منشی سے اعلان کروا تفصیل کوئی ہماری نہیں، آج سے پہلے بتلاؤ کہ تم نے اس تفصیل کے خلاف آواز اٹھائی ہو، جتنے سجنے جتنی اردو تفصیلیں شیعوں نے کی ہیں ان تمام تفصیلوں میں تفصیل کنی کا حوالہ ہے، گویا اس بنیاد پر یہ ان کی اساسی اور بنیادی تفصیل ہے، اور لکھنے والا مصنف میری عادت ہے میں وہ حوالہ کبھی پیش نہیں کرتا جس حوالے سے پہلے یا اس کے بعد لکھنے والا کتاب کا اس کی تردید کر رہا ہوں، یا اس کو ضعیف کہہ رہا ہوں، یا اس کو کمزور بتلا رہا ہوں، یا اس میں کوئی کمی پیدا کر رہا ہوں، میں کبھی وہ حوالہ پیش کرنے کی ضرورت نہیں کرتا، اگر خود مصنف لکھتا کہ یہ حوالہ یا یہ روایت کمزور ہے تو میں پیش کبھی نہ کرتا، علی جن ابراہیم کنی تفصیل کنی کے جواب 35 پر یہی حوالہ لکھ کر اور حیدر کرار کو مچھر قرار دے کر آگے کہتے ہیں بس دلیل والا آسانے کا قول ہوں سام الذین آمنوا فیعلمون ان الحق من ربهم، کہتے ہیں کہ واقعی مچھر سے مراد علی ہے، علی بجائے شہر کے مچھر ہے، اور اس پر خود اللہ کا قول کہتا دلیل ہے سام الذین آمنوا فیعلمون ان الحق، آپ بتائیں کہ یہ دلیل کیسے بن گیا حیدر کرار کے معاذ اللہ مچھر ہونے کی، چاہیے یہ تھا کہ اگر یہ روایت کمزور ہوتی تو شیعہ مفسر آگے تدریس کرتا، اس کو رد کر دیتا کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں، اس کی صنعت میں چڑھا کرتا، اور روایت بھی اپنے ساتھ سے نہیں، کہتا نبی عبداللہ علیہ السلام کہتا امام کا اپنے صادق نے کہا ہے کہ بہتر سے مراد علی ہے، گویا یہ شام یہ خلیص روایت اس مفسر نے امام کے اپنے کے ذمہ لگائی، اور پھر روایت کو نقل کرنے کے بعد آگے ترق نہیں کرتا، اس کی تردید نہیں کرتا، اس کو ضعیف نہیں کہتا، اس کو موضوع نہیں کہتا، بلکہ کہتا یہ کہ بس دلیل الا ذالک قوله فاما الذین آمنوا فیعلمون ان الحق، کہتا ہے کہ اس بات پہ دلیل یہ ہے کہ علی واقعی مچھر ہے، کہ آگے اللہ کہتا ہے کہ الذین آمنوا فیعلمون ان الحق، کہ جو ایمان لائے ہیں وہ تو جانتے ہیں کہ یہ اللہ کی جانب سے آتے ہیں، یعنی دلیل یہ بن گئی کہ جو مومن ہیں وہ یہی یقین رکھتے ہیں کہ واقعی یہ اللہ کی جانب سے آتے ہیں، کہ علی بجائے شہر کے مچھر ہیں، اس سے بڑا کفر، اس سے بڑی خلاجت، اس سے بڑی بدتیاسی، اس سے بڑی بدفطرتی، اس سے بڑی بدتیاسی، اور کیا ہو سکتی ہے کہ تم اس کسان کا اثر کہو جس نے ریبر جوتے کی نوک پہ رکھ کے اڑا دیا، تم اس کو اثر کہو کہ جس کو حضرت ذات مقدس کو نبوت نے گود میں بٹھا کے پرویش کی، تم اس کو اثر کہو کہ جس نے تاج رسول نے حضرت اللہ کہا، تم اس کو اثر کہو کہ جس کے لہو جس کے جگر پارے نے کرب و بلا کی وادیوں میں شجاعت کے علم لہرائے،
تم اس کا مچھر کہو جس پہ پیغمبر اسلام نے عزت نام کے دی, سیدہ زہرا نکاح نے دی. تم اس کا مچھر کہو جس کو پیغمبر علم کا شہر کہہ جائے. تم اس کا مچھر کہو جس کی تلوار کفر کے کفر کا سفایا کرتی رہے. تم اس کا مچھر کہتے ہو جس کو پرورش جس کی پرورش خود پیغمبر نے فرمائی تھی, میں اب بھی اگر تمہارے کفر کا اعلان نہ کروں تو مجھ سے بڑا بے غیرت کوئی نہیں ہے.
میری بات سمجھ نہیں آئی آپ کو؟ کیا خیال ہے آپ تعلیم مچھر ہیں؟ اسی بات سے علی شیر ہے یا مچھر؟ جو مچھر کہے کون ہے؟ سارے
وہ
سمجھتی ہے کہ آپ نے ہاتھ کھڑا کرے, مجھے سمجھے نہ کھڑا کرے. میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا, میں اپنے پاس سے یہ کس نے کہا ہے؟ شیعہ کی کتاب ہے. کس کو کہا ہے مچھر؟ کس کو کہا ہے اسی آواز سے؟ اگر میرا یہ فرض بنتا ہے کہ میں صدیق کی عزت اور صدیق کی صداقت کا تحفظ کروں تو اسی طرح میرا حق بنتا ہے کہ میں حضرت کرار کی عظمت کا تحفظ کروں. جیسے صدیق میرے ایمان کی جو تھے, عمر عثمان میرے ایمان کی جو تھے, اسی طرح حضرت کرار بھی میرے ایمان کی جو تھے. تو جس شخص نے حضرت کرار کو مچھر لکھے وہ کافر ہے یا نہیں؟ جو اس بے ایمان کو اپنا قائد مانے کا اثر ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اسی بات سے کل آپ کی ڈیوٹی یہ ہے, آپ کہیں تو پیر قومی شیعوں کی کتاب ہے, تہران سے چھپی ہے, ایران سے چھپتی آئی ہے, اور ایران میں بھی کم جو خمینی کا گھر ہے یہ اوپر اچھے لکھا ہوا ہے کم ایران. میں نے یہاں تیار نہیں کی, پاکستان کے مسئلے میں نہیں چھپی, چھپی ایران میں. ایران میں بھی کم یہ چھپی ہے جو خمینی کا لال خلافہ کہیے, جو اس کا گھر کہیے, وہاں سے چھپ کے آئی ہے, پاکستان میں تقسیم کی آ رہی ہے. اور وہی کتاب کھول کے میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. آپ کل ہر شیعہ کو کہیں جو ملے تمہاری تفصیل کمی ہے, کم سے چھپتی آئی ہے, ایران سے آئی ہے, اور اس کے سبا 35 پر پہلے بارے میں حیدر کرار کی توہین کی گئی ہے, علی کو مچھر لکھا گیا ہے. کیا آپ اس بات کی تردید کرتے ہیں یا تائید کرتے ہیں؟ وہ تقیہ تن تردید کرے گا, اس کو آپ کہیں آپ ہائی کورٹ میں آنے کے لیے تیار ہیں؟ ہم یہی کتاب ہائی کورٹ کی میز پہ رکھیں. آپ سپریم کورٹ میں آنے کے لیے تیار ہیں؟ ہم یہی کتاب سپریم کورٹ کی میز پہ رکھیں. آپ کسی بھی عدالت میں آنے کے لیے تیار ہیں؟ ہم یہی کتاب اس عدالت کی میز پہ رکھیں. آپ اسمبلی میں آنے کو تیار ہیں؟ ہم اس اسمبلی میں یہ کتاب سامنے رکھیں کہ یہ کتنا بڑا ظلم ہے کہ حیدر کرار کو بجائے شیر مانگنے کے آج مچھر نکل آ رہا ہے, اور ایک سب کا صدر کے طور پہ, سیب اور محبت کے طور پہ علی کا نام استعمال کرتے ہیں, جگہ جگہ اس کا نام لیتے. لیکن حقیقت سب پر تو اس کا عقیدہ یہ ہے کہ علی محاذ اللہ شیر نہیں ہے, مچھر کی حیثیت رکھتے. خالق نے بیان کیا تھا, میں نے مکھی اور مچھروں کی مثال اس لیے دی ہے کہ اس سے بتوں کا عشق معلوم کیا ہے. لیکن شیعوں نے اس آیت کو علی پہ فٹ کر کے حیدر کرار کی عظمت کو گرانے کی کوشش کی ہے. اس بنیاد پر میں اعلانیہ کہہ سکتا ہوں کہ تصدیق قومی کا مصنف یہ عبارت لکھنے والا بھی لاجپت کافر ہے. اور جو اس کو اپنا کیوں نہ مانے, جو اس کو اپنا کالا مانے, جو اس کو اپنا مقدر مانے, اور اس کی یہ عبارت یہ عقیدہ جاننے کے بعد اس کو مسلمان سمجھے, وہ بھی اسی تصدیق قومی کے مصنف کی طرح کافر ہے. آپ کو کوئی شبہ ہے اس میں؟ اس کو شبہ آپ کھڑا کریں, کوئی شبہ نہیں. اسی بات سے ہم علی کو شیر مانے یا مچھر؟ اسی بات سے تو کل آپ کے سوالے کو بیان کریں گے. میری طرف سے جاتی نہیں ہے, میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ آپ گزارا حق و باطل کا مابین تمیز تو کریں. اور پھر یہ بھی بات کہتا جاؤں, لفظ و کفر کا میری زبان کی یاد ہوا, لفظ کفر کا بولیے نا میری زبان کے آ گیا. آگے چلنے سے پہلے ابھی میں نے بہت کچھ کہنا اتنا نہیں, لفظ تو کفر کا زبان پہ آ گیا. بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ اس کی اپنی تکنیک ہے, یہ اس کا اپنا اشتہار ہے, یہ اس کی اپنی رائے ہے. کچھ لوگ مجھے یہ کہتے ہوئے نظر آئے, یا ان کی آواز سے مجھ تک پہنچی, یا اب بھی پہنچ رہی ہوں گی. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں اس سے پہلے کہ اپنی بات پیش کروں, اور مزید یہ بھی ہے کہ شیعہ مجھ سے نامہ بھی ہمیں کافر کہتے ہیں, اس کے ساتھ ہی ہمیں کافر کہتے ہیں. میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ آج چلو میں دو منٹ کے لیے آپ کو کافر نہیں کہتا,
لیکن اگر آپ کے بڑے بھائی کا فتویٰ پیش کر دوں کہ آپ کافر ہیں تو پھر اس کے بعد فیصلہ یہ ہوگا کہ یہاں بڑے بھائی سے جڑا تقسیم کریں گے. آپ پوری زبان بڑے بھائی کے خلاف استعمال کریں جو میرے خلاف استعمال کر رہے ہیں. آپ پوری پروگرام بڑے بھائی کے خلاف پیش کریں جو میرے خلاف پیش کر رہے ہیں. اور اگر آپ اس بڑے بھائی کو پھر بھی بڑا بھائی کہتے ہیں, آپ اس کو پھر بھی گلے لگاتے, آپ اس کے پھر بھی نعرے بلند کرتے, اس کا معنی یہ ہے کہ آپ کو بڑے بھائی کا فتویٰ قبول ہے, مجھ سے کوئی ذاتی رنجش ہے, اس لیے آپ میرے خلاف زبان درازی کرتے ہیں, ورنہ آپ کو اس سے کوئی تکلیف نہیں ہوئی کہ آپ کو کافر کہے یا مسلمان کہے. ٹھیک ہے نا, اگر آپ کو تکلیف ہوئی ہے اس سے کہ کافر کو کہا گیا تو جو آپ کو یہ کہے اس کے خلاف تکلیف ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ میں کہوں کہ میرے خلاف تکلیف ہونی چاہیے, کوئی اور کہے تو اس کے خلاف بھی وہی تکلیف ہونی چاہیے اور وہی زبان استعمال ہونی چاہیے. تو میں فتویٰ پیش کرنا چاہتا ہوں شیعوں کے بڑے بھائی پیش کروں, آپ کو اس لیے پیش کیسے کروں, پیش کروں بڑے بھائی کا فتویٰ؟ میں نہیں کہتا کہ وہ شیعوں کا بڑا بھائی, یہ بھی میرا ذہن سن لیا, میں نہیں کہتا کہ وہ شیعوں کا بڑا بھائی ہے, شیعہ کہتے ہمارا بڑا بھائی. اور آگے وہ جانے اگر وہ بھی تسلیم کرتے کہ واقعی ہم ان کے بڑے بھائی ہیں تو مجھے اس کا علم نہیں ہے. میں اپنی ذاتی رائے یہ پیش کر رہا ہوں کہ میں اس فتوے والے کو شیعوں کا بڑا بھائی نہیں مانتا, نہیں سوچتا. ہاں اگر آپ اس فتوے والے کو ماننے والے ان کو بڑا بھائی مان لیں, ان سے ان کو چھوٹا بھائی مان لیں, ان سے قربانی بھی جمع کروا لیں, ان سے رشتے ناطے بھی کاٹ لیں, ان کے جنازے بھی پڑھ لیں, تو یہ ان کی اپنی مرضی ہے. میں ان کے ایمان کا فتویٰ پیش کر دوں گا اور یہ رائے ساتھ رکھ کے پیش کروں گا کہ میں نہیں مانتا کہ یہ صاحب فتویٰ شیعوں کا بڑا بھائی ہے, لیکن شیعہ بھی کہتے ہمارا بڑا بھائی ہے اور جن کو کہہ رہے ہیں بڑا بھائی ہے وہ بھی بڑی چلاکی کے ساتھ خاموش ہیں. معلوم نہیں کہ وہ ایسے افراد کو اپنا بھائی کیوں مانتے ہیں, کیا وہ حق نواز دشمنی نے ایک کافر کو اپنا بھائی مان رہے ہیں یا ان کی کوئی ذاتی غرض ہے اس لیے مان رہے ہیں, یا ان کو بھی ایرانی جہانت سے کوئی پہرا پہنچ رہا ہے اس لیے وہ خاموش ہے؟ ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ جس کو آج شیعہ بڑا بھائی کہہ رہا ہے وہ بڑا بھائی بھی اس کو کافر مانتا ہے, اکیلا حق نواز نہیں کہتا. بات دن میں آئی آپ سے, میری مراد اس کے بریلوی مقصد سے کرے. مولانا احمد رضا خان بریلوی کا فتاوا رسی میرے ہاتھ میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا اور اردو زبان میں, فارسی اور عربی میں بھی نہیں کہ آپ کو سمجھ نہ آئے. فتاوا رسی کئی جلدوں میں مولانا احمد رضا خان صاحب نے لکھا تھا. یہ جلد جو میرے ہاتھ میں ہے یہ جلد نمبر 3 تھی. مولانا احمد رضا خان بریلی کے رہنے والے تھے, اس کی وجہ سے بریلویت مشہور معروف ہوئی اور گویا بریلویت کے نام سے ایک جماعت, ایک گروہ, ایک فرقہ بن گیا. بہرحال بریلوی اسی نام سے مشہور ہے اور جس نام سے بریلویت مشہور ہوئی ان کا قائد, ان کا امام مولانا احمد رضا خان بریلوی, اور بریلوی علماء بھی مولانا احمد رضا خان کے متعلق یہ بھی لکھا ہے کہ دنیا میں 3 عالم ایسے بچے کہ جن سے کوئی غلطی نہیں ہوئی, باقی جتنے عالم آج تک آئے ان سب سے غلطی ہوئی. میں اس کے چکر نہیں کروں گا کہ یہ کتنی بڑی غلط بات ہے کہ دنیا کے تمام علماء کو رگیت دیا جائے اور پورے 1400 سال میں 1500 سال میں 3 عالم بتایا جائے. میں اس پہ بھی بات نہیں کروں گا, اس پہ بھی بحث نہیں کروں گا کہ 1400 سال میں کتنے اولیاء علماء گزر گئے, کتنے غوث علماء گزرے, کتنے کتب علماء گزرے, کتنے ابدار علماء گزرے, اور کتنے آئمہ مجتہدین علماء گزرے, اور کتنے صحابہ علماء گزر گئے. جو یہ چاہے آدمی کوئی وقت نہیں ہر صحابی عالم تھا, ہر صحابی عالم تھا, ہر امام عالم تھا, ہر مجتہد عالم تھا, اور ہر ولی, ہر غوث, کتب, ابدال عالم ہوا کرتے ہیں. تو میں اس بات پہ بھی نہیں پڑھوں گا کہ گویا بریلوی مکتب فکر کے علماء نے 1400 سال کے تمام علماء کو, تمام اولیاء, تمام کتب غوث, تمام کتب ابدال کو رگیت دیا کہ سب سے غلطی ہوئی ہے اور 3 غلطی سے بچ گئے. اگر میرا کوئی بریلوی بھائی دوست بیٹھے ہو ناراض نہ ہو, وہ احکام شریعت کے ابتدائی اور آپ پڑھ لیں, اس میں یہ لکھا ہوا مل جائے گا کہ 3 عالم غلطیوں سے بچے باقی سب سے غلطی ہو گئی 1400 میں. یہ لفظ بھی ساتھ لکھا ہوا کہ 1400 میں ہر عالم سے غلطی ہوئی سوائے 3 علماء کے, اور احکام شریعت نہ ملے. شاہ احمد رضا خان کے نام سے کتاب ہے, اس کو پڑھ لیا جائے, اس میں بھی یہ لکھا ہے کہ 1400 میں ہر عالم سے غلطی ہوئی ہے سوائے 3 علماء کے, اور صدیوں نے ہر عالم سے غلطی ہوئی، لیکن تین عالم بچ گئے جن سے کوئی غلطی نہیں ہوئی، وہ تین کون کون سی؟ ایک کا نام لکھا ہے بہار العلوم فرنگی محلی، اور دوسرے کا نام لکھا ہے شیخ حضرات محدث دہلوی، اور تیسرے کا نام لکھا ہے الشاہ مولانا احمد رضا خان دہلوی، اور مزید مولانا احمد رضا خان صاحب کے نام کے ساتھ یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اعلیٰ حضرت وہ ہے کہ جن کی زبان و قلم سے نقطہ برابر خطا ہو، اللہ نے اس کو ناممکن قرار دے دیا ہے، یہ بھی وہی لکھا ہوا ہے کہ اعلیٰ حضرت کی زبان سے بھی کوئی غلطی نہیں ہوئی اور اعلیٰ حضرت کی قلم سے بھی کوئی غلطی نہیں ہوئی. وہ گویا میں بریلوی مکتب فکر کا وہ عالم پیش کر رہا ہوں کہ جس کو خود بریلوی حضرات اتنا بڑا مان رہے ہیں کہ گویا ان سے کوئی غلطی، کوئی کوتاہی، کوئی خطا نہیں ہوئی. یہ الگ بات ہے کہ خود اعلیٰ حضرت نے ایک جگہ تعریف کی ہے کہ میں فتویٰ غلط لکھتا تھا، میرے والد صاحب اس کی تصدیق کیا کرتے تھے، یہ الگ بات ہے. لیکن میرا یہ موضوع نہیں ہے، میں اس عنوان کو مستحق ہوئی، میں نے چھوڑ دیا اور ایک غیر مستحق کر لی، مستقل باب ہے. لیکن اعلیٰ حضرت کے پیروکاروں نے یہ ضرور لکھا کہ ان کی زبان سے کوئی غلطی نہیں ہوئی، ان کی قلم سے کوئی غلطی نہیں ہوئی. اور اسی اعلیٰ حضرت کو، اعلیٰ حضرت بریلوی کو، ان کے ماننے والوں کو شیعہ اپنا بڑا بھائی کہہ رہا ہے، اور موجودہ بریلوی علماء بڑی چلاکی کے بعد خاموش ہے، مور بلب ہے، کچھ نہیں بولتے. ان کو وہ بھائی کہہ جاتا ہے وہ خاموش ہے، بڑا بھائی کہتے ہیں وہ خاموش ہے. میں نہیں سمجھ سکا اس خاموشی میں راز کیا ہے، وہ کیوں نہیں بولتے، یہ بھی وہ خود چاہنے، میں اس کے بھی تبصرہ نہیں کروں گا. بتلانا یہ چاہتا ہوں کہ میں کہوں شیعہ غصہ میں آتا ہے، میں کہوں انتظامیہ کے غصہ میں آتی ہے، میں بات کرتا ہوں حکومت میں بھی کھلبلی مچتی ہے. کیوں نہ ہو کہ میں آج شیعوں کے بڑے بھائی کی بات کروں، اگر شیعوں نے گالیاں دینی ہے بڑے بھائی کو دیں، تبرا کرنا ہے بڑے بھائی کے پہ کریں، لڑائی لڑنی ہے بڑے بھائی کے خلاف لڑیں، گنجے سوٹے اٹھائیں بڑے بھائی کے خلاف اٹھائیں، ماتم کرنا ہے بڑے بھائی کے خلاف کریں، جلوس نکالنا ہے بڑے بھائی کے خلاف نکالیں، جنگل مارنی ہے بڑے بھائی کے خلاف نکالیں، لانت بھیجنی ہے بڑے بھائی کے بھیجیں. میں تو جناب کے بڑے بھائی کا مسئلہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کا کہیں ٹھیک ہے، کیا خیال ہے آپ کا؟ پیش کر دیا جائے دوسری پڑھیے والا پیش کرتا ہوں. فتاوا رسمیا جلد 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 سرام، یہ یاد کر لیں، فتاوا رسمیا جلد سرام صفا 200 صفا 234 صفا کتنے؟ صفا 234. اعلیٰ حضرت لکھتے کیا ہیں؟ ایک سوال کا جواب دے رہے ہیں. سوال یہ تھا پراپتیوں کی کچھ حرکات لکھ کے شاید سوال کرتا ہے اور نکاح طلاق کا مسئلہ پوچھتا ہے، تو اعلیٰ حضرت جواب دیتے ہیں کہ آج کل کے تبرائی راپتی نسلوں کے طرف توجہ رہے، آج کل کے تبرائی راپتی ان عموم کافر مرتد ہیں، ان سے نکاح مرد کا ہو یا عورت کا مات بات نہیں، جس میں قربت زنا خالص اور اولاد ولد زنا ہے، ان کے لیے سب باتیں نہیں نکلتی. بولو تو صحیح، تجھے تو بولنے کو لیے شاید میرے خیال پر سمجھ نہیں آئی، عبارت پھر پڑھوں. آج کل کے تبرائی راپتی علن عموم کافر مرتد ہے، علن عموم کا معنی کوئی ایک بھی ان میں سے بچا ہوا بولیے نا، علن عموم کافر مرتد ہے اور ان سے نکاح مرد کا ہو یا عورت کا مات باطل ہے. کہتے یہ ہیں کہ جتنے راپتی تبرائی آج کل پھر رہے ہیں، لفظ بھی دیکھیے، جب اعلیٰ حضرت موجود تھے اس وقت آج کل کہتے اور اس سے آج تک پھر لائیے کتنے لڑکیوں میں اضافہ ہوا ہے اور کتنے خطرناک ثابت ہوئے. خمینی کے آنے کے بعد مزید کے چیزوں نے کتنے پر پرزے کھولے، تو آج سے مدت عام مدت پہلے مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی فتویٰ یہ لکھ رہے اور جواب کے دیتے، بلکہ فتوے پہ جب مسئلہ پوچھا گیا تو اس پہ تاریخ لکھی ہوئی ہے 1329. کیا تاریخ لکھی ہوئی ہے؟ جب سوال آیا اور مسئلہ پوچھا گیا تو تاریخ کیا لکھی ہے؟ 1329 1329 کو یہ سوال آئے اور اس کا وہ جواب پیش کر رہے. اب 1329 سے لے کے آج 1406 آ گئی، آپ حساب لا عوام کو فتوا دیے ہوئے کہ آج کل کا رابطی طور رائی علی العموم کافر مرتد ہے, اور آگے کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ کسی مرد کا یا عورت کا نکاح نہیں ہو سکتا, اگر کوئی طرز نکاح زیادتی کر کے تو معاف باطل ہے, اس میں قربت جنائے خالص ہے. کہتے ہیں اگر کوئی مزید حماقت کر کے اس لڑکی کو گھر لے جائے اور اس کے ازدواجی تعلقات قائم کرے وہ قربت معاف جنائے خالص ہے, قسم جنا ہے, اس نے تھوڑی رسمی بھی حرام کی نہیں. اور آگے کہتے ہیں کہ اگر مزید جو اس کے گھر رہ جائے اور کوئی بچہ پیدا ہو جائے تو اولاد مرد جنا ہوگی. یہ فتوا جناب کے بڑے بھائی کا ہے. میں کہتا ہوں شیعہ اگر تم نے رکھی بھی کوئی غیرت کی باقی ہے, انسانیت کی رکھنی باقی ہے, آج کے وقت تم گالیاں دو فریسیوں کو, گالیاں دو احمد رضا خان کو, اللہ کے فریسیوں پر اگلی بات نے تمہارے بڑے بھائی کا حوالہ پیش کیے. یہ بڑے بھائی کہنا چھوڑ دو, یہ بڑے بھائی کے سپنا کو پرمان کر توبہ کرو, اسلام لاؤ اور اپنی قبر آخر صحیح کرو. ٹھیک نہیں غلط کیا جاؤں یا صحیح دوسری بات سے مزید مزیدار بات مختصر کرتا جاؤں, ہر کتاب کا حوالہ پڑھوں گا تو شاید وقت زیادہ لگ جائے. اعلیٰ حضرت سے ایک آدمی نے فتویٰ پوچھا ہے پوری ضمانت کے ساتھ پوری ذمہ داری کے ساتھ, اسی فتاوی دنیا میں موجود ہے. ایک شخص پوچھتا ہے کہ اگر کوئی شیعہ ہمارے کنویں میں گر جائے, وہ سمجھتی ہمارے کنویں میں گر جائے تو پانی نکالے یا نہ نکالے, اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سارا نکالو. آئے آئے سارا کیوں اعلیٰ حضرت, کنویں کا سارا پانی کو نکالنا ہے تو انسان کنویں میں داخل ہوئے. کہتے ہیں ہر کافر کا حکم یہی ہے کہ جب وہ کنویں میں داخل ہو تو سارا پانی نکال دیا جائے. یہ تمہارا بڑا بھائی ہے, میں نہیں کہتا کوئی بریلوی دوست ناراض نہ ہو, میرا موضوع تم نہیں ہو, نہیں سمجھ آئے گا میرا موضوع تم نہیں ہو, بلکہ میں تمہیں الٹا دعوت کیا دیتا ہوں کہ عالم تمہارے تعلیمات اس کے لیے بیان میں کرتا ہوں, تنخواہیں تمہارے لوگ دکھاتے ہیں, حوالہ میں پیش کرتا ہوں, تمہیں تمہاری کتابیں میں بتلاتا ہوں, پڑھاتا میں ہوں, تنخواہیں حلوے ختم شریف کو کھاتے ہیں, یہی انصاف ہے. میں تو تمہارا کام کر رہا ہوں, جو تمہیں حد تک کا بڑا بھائی کہہ رہا ہے میں نہیں کہتا کہ تم ان کے بڑے بھائی ہو, ٹھیک ہے نہیں, میں یہ الزام نہیں لگانا چاہتا, لیکن یہ ضرور کہتا ہوں کہ چونکہ شیعہ کہتے میرے بڑے بھائی ہیں, انتظامیہ کے کان موجود ہوں گے, سرکاری فرشتے موجود ہوں گے, میں ان کو ان کی ماں کے دودھ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں.